بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم یہ کتاب آج مورخہ 11 اکتوبر 2018 کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم آپ کے لیے عمیرہ احمد کی کتاب ہم کہاں کے سچے تھے ریکارڈ کر رہے ہیں, جو کہ 144 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03067878222, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1, ہم کہاں کے سچے تھے. عمیرہ احمد گورنمنٹ میرے کالج سیالکوٹ سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد کچھ عرصہ آرمی پبلک کالج کے کیمبرج ونگ سے منسلک رہیں. انہوں نے اپنے تحریری سفر کا آغاز مختلف ڈائجسٹوں سے کیا اور اس وقت وہ مختلف ٹی وی چینلز کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ کر رہی ہیں. 2007 میں انہوں نے R1 فاؤنڈیشن انگلینڈ کے ٹولیگیٹ بورٹن سینٹر سے اسکرپٹ رائٹنگ اور کریٹو رائٹنگ کے کچھ کورسز بھی کیے. 2005 میں اپنے پہلے سیریل وجود لاریب کے لیے انہوں نے انڈس ویژن کا بیسٹ رائٹر ایوارڈ حاصل کیا. 2006 میں انہوں نے بیسٹ ینگ ٹیلنٹ ان رائٹنگ کا پاپولر ایوارڈ حاصل کیا. اس سال انہوں نے بیسٹ اسکرپٹ رائٹر کا پاکستان میڈیا ایوارڈ حاصل کیا. اب تک ان کے 7 سیریز اور 3 ٹیلی فلمز لکس ایوارڈ سمیت مختلف ایوارڈز اور نامزدگیاں حاصل کر چکی ہیں. ان کی تمام کتابیں اس وقت انگریزی میں ترجمہ کی جا رہی ہیں. ان کی کتابیں, نمبر 1 ہم کہاں کے سچے تھے, نمبر 2 دربار دل, نمبر 3 تھوڑا سا آسمان, نمبر 4 زندگی گلزار ہے, نمبر 5 میرے 50 پسندیدہ سین, نمبر 6 پیر کامل, نمبر 7 لا حاصل, نمبر 8 میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے, نمبر 9 امر بیل, نمبر 10 ایمان امید اور محبت, نمبر 11 میری ذات ذرہ بے نشاں, نمبر 12 شہر ایک استعارہ ہے, نمبر 13 حرف سے لفظ تک, نمبر 14 من و سلوہ, نمبر 15 حاصل, نمبر 16 حسن اور حسن آرا, نمبر 17 واپسی, نمبر 18 دو راہا, نمبر 19 چاند سے پہلے, نمبر 20 اڑان. ہم کہاں کے سچے تھے, عمیرہ احمد, علم و عرفان پبلشر, الحمد مارکیٹ, نمبر 40 اردو بازار, لاہور. انتساب, اپنے پیارے شہر سیالکوٹ کے نام. فہرست, پیش لفظ, صفحہ نمبر 9, ہم کہاں کے سچے تھے, صفحہ نمبر 11, ہلال جرت, صفحہ نمبر 103, بند کواڑوں کے آگے, صفحہ نمبر 119. صفحہ نمبر 9, پیش لفظ, ہم کہاں کے سچے تھے. میرا پہلا مکمل ناول تھا جس نے کرن میں اپنی اشاعت کے ساتھ مجھے فوری طور پر مقبولیت دلوائی. اگرچہ میرے بعد میں آنے والے ناولز کے برعکس اس میں کوئی بہت سنجیدہ قسم کے موضوعات شامل نہیں ہیں, اور یہ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے پاپولر فنکشن کی ایک اچھی مثال ہے, لیکن اس کے باوجود پلاٹ کی ٹیکنیک کے لحاظ سے یہ ایک آسان ناول نہیں ہے. اس ناول کو کتابی شکل میں لانے میں مجھے بہت تامل تھا. اس کی کئی وجوہات تھیں. سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میری ذاتی رائے میں یہ کسی اہم ایشو پر نہیں تھا, اور شاید میں اپنی اسی رائے پر قائم رہتے ہوئے اس ناول کو کتابی شکل میں لانے سے گریز کرتی. مگر ٹی وی کے لیے لکھنا شروع کرنے کے بعد جن کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے ان میں ایک یہ ناول بھی ہے, کیونکہ ٹی وی کے میڈیم پر ایسی کہانیاں ناظرین میں فوری مقبولیت حاصل کرتی ہیں. ہم کہاں کے سچے تھے کو کتابی شکل میں آپ کے سامنے لانے کی وجہ اسے ٹی وی اسکرین سے پہلے آپ تک پہنچانے کی خواہش ہے. ہلال جرت بلا شبہ اب تک لکھے جانے والے میرے افسانوں میں سب سے بہترین افسانہ ہے. اسے حاصل ہونے والی پسندیدگی نے میرے اس خیال کی تصدیق کی ہے. بن کواڑوں کے آگے کسی بھی ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی میری پہلی کہانی ہے جسے میں نے ایک سچے واقعے سے متاثر ہو کر لکھا. اس کہانی کی شاعت نے ڈائجسٹس کی دنیا کے دروازے مجھ پر کھول دیے. اگرچہ میں اسے بعد میں آنے والی تحریروں کے مقابلے میں کمزور ترین تحریر سمجھتی ہوں, مگر میں نے اسے تب لکھا تھا جب مجھے کہانی لکھنا نہیں آتا تھا, اور اسے اس کتاب میں شامل کرنے کا مقصد صرف ان یادوں کو محفوظ کرنے کی خواہش ہے جب میں سمجھتی تھی کہ میں زندگی میں کبھی کوئی اچھی کہانی نہیں لکھ سکوں گی. عمیرا احمد, صفحہ نمبر 11. ہم کہاں کے سچے تھے. پتہ ہے مشعل, تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھیں. نہیں, میں نہیں جانتی, تم بتاؤ, اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا. یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے. ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے, اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے. یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے. تمہاری اسٹریٹ فارورڈ فارورڈنس, تمہاری بولڈنیس, یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے, کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی, اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے. میں نے اورنج جوس کے سپ لیتے ہوئے کہا. وہ میری بات پر مسکرانے لگی. خیر, ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے. یو نو اٹس پارٹ آف مائی لائف, سو مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری فیلنگس نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہو رہی ہیں. یار, جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں, یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. انتظار کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے, کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں. تمہیں مان لینا چاہیے, بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ خوبی بھی ہے مجھ میں. میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی. اچھی لگتی ہیں مجھے تمہاری باتیں, لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ تم جن چیزوں کو ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے. جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے رہتے ہو, کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے, مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے, ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے. میں اس کی بات پر ہنس پڑا. صفحہ نمبر 12. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے, اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے. بٹ آئی لو دی وے یو سے دیز تھنگس. اچھی بات ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو, جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو. نہیں, آئی سویر, میں سیریس ہوں. مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچ بولتے ہوں وہ واقعی اچھے ہوں. ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو, وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمپلی کیسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال دیا ہو اور در حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو. میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا. کیا تم ایسی ہو؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑائی تھی اور پھر ہنس پڑی. نہیں بھائی, میں ایک جرنل سی بات کر رہی ہوں. میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا ہو, اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ مجھے دیکھتے ہوئے پر سوچ انداز میں جوس کے سپ لینے لگی. اور سناؤ, تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھی, تفریح, تعلیم, سب کچھ ساتھ ساتھ. ارے میں تو تمہیں بتانا بھول ہی گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے, اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. ڈیٹس ونڈرفل, اور کتنے کارنامے کرو گی, اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو, مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری بات پر فخری انداز میں مسکرائی تھی. مشکل کیسی, ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے, ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے. اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو, میں ذرا بھی ویلنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں, کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں, جس کی چیز پبلش کرو وہ خوش باقی ناراض. مگر ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے. اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا, پہلے ہی لٹری کونسل کی ہیڈ ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں, اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے. مگر خیر, کرنا تو ہے ہی. صفحہ نمبر 13. ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا. اور اسٹڈیز کا کیا حال ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے. میں نے اسے چھیڑا. جی نہیں, اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ میں ڈسٹینکیشن لی ہے, میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ. بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں. تو پھر توقع رکھی جائے کہ ٹاپ کرو گی تم؟ نہیں خیر, ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے, بہت جینیس ہیں ہماری کلاس میں. ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں. مجھے یکدم مہرین کا خیال آیا تھا. نہیں, اچھی ہے, وہ بھی محنتی ہے. اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا. تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں, اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی, میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا. دیکھو, میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں, مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا. ویسے بھی اسے بہت کمپلیکیسز ہیں, تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا بھی. پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں, لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں. آفٹر آل شی از مائی کزن. پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے, حد سے زیادہ. اور پھر وہ جیلس بھی ہوتی رہتی ہے. حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ موقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں, مگر جس چیز میں میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی, اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں, اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے. اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی, وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی. امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں. اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی, میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں. حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری. مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں. تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے, اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے. سو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے. تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو. ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو. صفحہ نمبر 14. اس نے مجھے تفصیل سے کہا, اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے. آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے कि वो जिससे चाहे दोस्ती करे या जिसे चाहे पसंद करे। मैं इसकी बात पर कुछ उलझ गया था। छोड़ो इसके बारे में, जितना सोचोगे इतना परेशान होगे। ये बताओ कि वापिस कब जा रहे हो? अभी तो एक हफ्ता और है और फिर शायद 9 या 10 दिन को जिस दिन फ्लाइट का इंतजाम हो सका। मैंने आइसक्रीम खाते हुए इसे अपना शेड्यूल बताया था। और फिर कब आओगे, इसने पूछा। 4-6 माह बाद। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान में ही हो जाए, मगर अभी फिलहाल 1-2 साल तक इसका कोई इम्कान नहीं। 1.5-2 साल बाद जब पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी तो काफी आसानी हो जाएगी। मुझे अम्मी भी अकेली होती है, इनके बारे में भी मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। खत लिखते रहोगे ना? हाँ बिल्कुल, ये काम कैसे छोड़ सकता हूँ। सफेद रंग अच्छा लगता है और तुम पर, सफेद रंग अच्छा लगता है तुम पर, पहना करो। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं या हमारे घर चलोगी? नहीं, मुझे घर ही ड्रॉप कर दो, काफी देर हो गई है। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी से घर पहुंच चुकी होती हूँ। आज तो तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी से किसी दोस्त के साथ चली गई थी, इसने उठते हुए कहा। फिर इसे ड्रॉप करने के बाद मैं वापिस घर आ गया। लाउंज में दाखिल होते ही मेरी नजर मेहरीन पर पड़ी थी। वो अम्मी से बातों में मशगूल थी। कुछ हैरत हुई इसे देखकर, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान आया था वो पहली बार हमारे यहाँ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं इस गरीब खाने में। वो मेरी आवाज पर चौंक उठी थी, मगर इसने जवाब नहीं दिया। हाँ आती तो ये मुश्किल से ही है, आज भी बड़े जतनों से लाई हूँ इसे, वरना ये तो आज भी नहीं आ रही थी, अम्मी ने मेरी बात के जवाब में कहा। नहीं खाला, बस काम ही इतना होता है कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको पता ही है कि MA की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। सफा नंबर 15। पता है भाई, MA की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, मगर और भी तो लोग हैं जो ये मुश्किल काम करते हैं। मशाल भी तो है ना, इसने तो पढ़ाई के साथ हर किस्म की सरगर्मी पाल रखी है और फिर भी यहाँ आती जाती रहती है। मैं सोफे पर बैठते हुए ना दानिश्ता तौर पर इसे मशाल से कंपेयर कर गया था। इसने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा और कहा, मैं मशाल नहीं हूँ। अजीब सी सर्द मोरी थी, सर्द मेहरी थी इसके लहजे में। हर कोई मशाल जैसा हो भी नहीं सकता। मैं कहते कहते रुक गया। एकदम मुझे ख्याल आया कि वो मशाल को पसंद नहीं करती, मेरी इस बात पर नाराज हो सकती है। आ जाया करो अम्मी से मिलने, इनका दिल भी बहला रहेगा और तुम्हें भी लोगों से मिलने जुलने की आदत पड़ेगी। मैंने बात बदल दी। इसने मुझ पर एक नजर डाली और चुप रही थी। मैं कुछ देर तक लाउंज ही में बैठा रहा और फिर अपने कमरे में आ गया। इसकी कंपनी में बैठना आसान नहीं था, काफी आसाब शिकन तजुर्बा था ये। वो मेरी हर बात के जवाब में खामोश रही थी, या अगर कुछ कहा भी तो वो बहुत मुख्तसर और जवाब भी काफी हौसला शिकन थे। पता नहीं अब इसे क्या हो गया था, वरना पहले तो ऐसी नहीं होती थी। मुझे याद था कि 2-3 साल पहले तक इससे मेरी काफी दोस्ती थी। अपने बाप की डेथ के बाद वो अपनी अम्मी के साथ ननियाल में आ गई थी। तब इसकी उम्र शायद 8-9 साल होगी और मैं इस वक्त 12 या 13 साल का था। मेरी अम्मी अक्सर इसे अपने घर ले आया करती थी और मुझे हमेशा इसके साथ खेलना अच्छा लगता था। हालांकि शुरू में इसे अपने साथ खेल में शामिल करने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी मुझे। वो कभी मेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाती थी, जहां अम्मी इसे बिठा देती हूँ वहीं बैठी रहती। बहुत खौफ ज्यादा और सहमी हुई लगती थी वो तब। हमारे घर की चीजों को वो हैरानगी से देखती, मगर नॉर्मल बच्चों की तरह कभी भी इन्हें हाथ लगाने की कोशिश ना करती। मगर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी और मैंने इसे बहुत हद तक नॉर्मल कर दिया था। हबीबा खाला की शादी किसी बहुत अमीर घराने में नहीं हुई थी, मेरी अम्मी के बरक्स वो एक मिडिल क्लास घराने में ब्याही गई थी। इनके शोहर वाबदा में सुपरिटेंडेंट थे। शुरू के 2-4 साल उन्होंने अच्छे गुजारे, मगर पता नहीं क्या हुआ कि खाला के शोहर ने अचानक हीरोइन इस्तेमाल करना शुरू कर दी। पहले वो चोरी छुपे नशा करते थे, फिर खाला को पता चल गया तो उन्होंने खुलेआम ये काम करना शुरू कर दिया और फिर इसकी मिकदार भी ज्यादा होती गई। फिर इनकी नौकरी भी छूट गई और आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर इनके हालात बहुत खराब होते गए। मेरे नाना खाला की थोड़ी बहुत मदद करते रहते थे और इसकी वजह से कभी इनके यहाँ फाकों की नौबत नहीं आई। खाला के शोहर के मरने से सबको एकदम सुकून मिल गया था। अगर वो ना भी मरते तब भी मेरे नाना और मामुओं ने खाला को तलाक दिलवाने का फैसला कर लिया था, मगर इन्हें खाला के शोहर के मरने की वजह से یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ صفحہ نمبر 16۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی اور نہ ہی کوئی دوست۔ سو لا شعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی تھی، اور یہ دوستی اس کے ساتھ میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھیں، اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشال سے ہونا شروع ہو گئی اور یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشال سے بھی میری صرف دعا سلام تھی، حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے۔ مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشال سے ملا تو مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، خوبصورت تو ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو بحرین میں بھی نہیں تھی، مشال کو قائل کرنا آتا تھا اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں، اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مدہ سرا تھا، تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے تب پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں، اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تھا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی اور اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس، میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ صفحہ نمبر 17۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشعل کے شہر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ جیتتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ اسپوکن تھی۔ کبھی کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ پھر جب اس سے اگلے سال میں واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی، مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ इन दिनों इसने हमारे घर आना भी तर्क कर दिया था। हर एक को इससे शिकायतें रहने लगी थी। वो झगड़ालू नहीं थी मगर वो किसी का लिहाज भी नहीं किया करती थी। ननियाल में किसी से भी इसकी दोस्ती नहीं थी। वो हर एक से अलग थलग और कटी हुई रहती थी। इसकी अम्मी इसके लिए माहवार खर्चा भिजवाया करती थी। सो माली तौर पर वो किसी पर बोझ नहीं थी मगर सामाजिक लिहाज से कोई भी इसे पसंद नहीं करता था।